والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، السلام علیکم. آج ہم قرآن مجید کے دوسرے پارے سیقول کا خلاصہ بیان کریں گے. اس بارے میں ابتدا اس چیز سے ہوتی ہے کہ یہود نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ مسلمانوں نے اپنا قبلہ بیت المقدس سے بدل کے کعبہ مشرفہ کر لیا. اصل میں یہ علامت تھی اس بات کی کہ ایک عرصے سے جو امامت چلی آ رہی تھی بنی اسرائیل میں، نبوت بھی انہی میں چلی آ رہی تھی، وہ اللہ تعالی نے انہیں اس امامت سے معزول فرما دیا اور نبوت بھی بنی اسرائیل سے منتقل کر کے بنی اسماعیل میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ظاہر فرما دی. تو آپ چونکہ مکہ مکرمہ سے تعلق رکھتے تھے تو اس لیے وہ آپ کی خواہش بھی یہی تھی کہ بیت اللہ شریف جو ہے وہ کعبہ بنے، قبلہ بنے، بنا دیا گیا. بتایا یہ گیا کہ یہ سمت جو ہے بیت المقدس کی ہو یا کعبہ کی ہو، یہ تو صرف ایک یک جہتی کی علامت ہے کہ سب لوگ ایک ہی جہت میں رخ کر کے عبادت کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ادھر ہے اور ادھر نہیں ہے، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجد. قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، وہاں یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے. اصل چیز جو مقصود ہے وہ ہے تمہارا اس کام میں لگے رہنا کہ دین کو سمجھا جائے، سمجھایا جائے، اس پہ خود عمل کریں، اس پہ عمل کرائیں اور دین کو قائم کریں، نافذ کریں. یہ ہوتی ہے امامت. یہ کام چونکہ اہل کتاب نے چھوڑ دیا تو فرمایا گیا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَاسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ہم نے اب مسلمانوں کو، امت محمدی علیہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم نے امت وسط بنا دیا، درمیانی امت جو اللہ اور انسانیت کے درمیان آ کے پوری انسانیت کو دین سمجھائے اور پھر اس بات کی گواہی دے کہ اے اللہ تو نے جو پیغام ہمیں دیا تھا وہ ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا ہے. اور فرمائے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کا رسول بھی ان پہ گواہی دیں گے کہ ہاں میری امت نے انسانیت تک یہ پیغام، اللہ کا بھیجا ہوا پیغام پہنچا دیا. یہ بالکل ویسے ہی شہادت ہے جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بحجۃ الوداع ختم فرماتے ہوئے یہ فرمایا الا هل بلغت، لوگوں ایک بات بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا. اور ہر طرف سے یہ آوازیں آنے لگی یا رسول اللہ قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ، کہ یا رسول اللہ آپ نے پیغام ہم تک پہنچا دیا، آپ نے امانت کی ادائیگی کا حق ادا کر دیا، آپ نے انسانیت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. یہ جو ہر طرف سے آپ نے یہ آوازیں سنی ہے، شور اٹھ گیا تو آپ نے آسمان کی طرف انگلی کی اور فرمایا کہ اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ دیکھتے بھی مخلوق کیا کہہ رہی ہے، تو نے پیغام مجھ تک پہنچایا، میں نے درمیان میں آ کے یہ پیغام سب تک پہنچا دیا. تو یہ درمیان میں آنے والی بات، جیسے کہ اللہ کے رسول درمیان میں آئے اللہ اور امت کے، ایسے ہی یہ امت درمیان میں آئے گی محمد رسول اللہ کے، اللہ اور رسول اور پوری انسانیت کے درمیان میں. میں امت وسط بنا دیا تاکہ تم سب پہ گواہ ٹھہرو. اور فرمایا کہ دیکھو کرنے کا اصل کام یہی ہے اور ہم نے اللہ کے رسول کو صرف اسی کام کے لیے بھیجا ہے. چار بنیادی کام ہیں کرنے کے. اللہ کی کتاب قرآن لوگوں کو پڑھ کے سنائیں، اس کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ کریں اور کتاب کی تفصیلی تعلیم دیں، حکمت کی تعلیم دیں. ان سب کا اصل بنیادی مقصد لوگوں کا تزکیہ کریں. عزیزان گرامی، تزکیے سے مراد دو چیزیں ہیں، ایک بڑھوتری، ترقی دینا، افزائش کرانا، اور ایک پاک کرنا. ترقی کس چیز کی؟ انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کرنا، روحانی صلاحیتیں ہیں، علمی، ذہنی، قلبی، مادی، ان سب صلاحیتوں کو ترقی دینا. اور پھر اس ترقی کے راستے میں جو جو رکاوٹیں ہوں ان سب رکاوٹوں کو دور کرنا اور انسان کو ان سے پاک کرنا. یہ دو چیزوں کے تزکیہ بنتی ہے. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. دیکھیے، کسان ہے، وہ زمین میں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ یہی دو کام کرتا ہے. پہلے تو زمین کی قوت نمو کو بڑھاتا ہے، اس کو نرم کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، اس میں کھاد ملاتا ہے، پھر بیج ڈالتا ہے، پھر اس میں پانی دیتا ہے. اب وہ پودا اگنے لگا تو اب جو جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرتا ہے. چڑیاں آ گئیں چگنے کے لیے، ہٹا رہا ہے، ڈھول بجا رہا ہے. جانور آ گئے اس کو لتاڑنے کے لیے، ان کو دور ہٹا رہا ہے. اچھا، یہ پودا اگایا، اس میں جنگلی گھاس اگ کے آ رہی ہے، اس کی قوت کو کمزور کرنے کے لیے جنگلی گھاس نکال رہا ہے. پودا نکل آیا، اس میں پتا چلا کہ کیڑے پڑ گئے ہیں، کیڑے مار دوائیاں چھڑک رہا ہے. یہ کیا؟ یہ پاک کرنے کا عمل ہے، رکاوٹیں دور کر رہا ہے. تزکیہ نام اس چیز کا ہے کہ ایک تو جو ودیت شدہ صلاحیتیں ہیں ان کو بڑھایا جائے علم کے ذریعے، تربیت کے ذریعے، اور دوسرا جو جو رکاوٹیں آ رہی ہیں بڑھوتری میں، ان رکاوٹوں سے پاک کیا جائے. یہ ہے تزکیہ. فرمایا یہ کام ہے کرنے کا، اور اس کام کے لیے تمہیں امت وسط بنایا گیا ہے. ہمارے رسول کا بھی یہی کام ہے. اور ایسا کام کرتے کرتے جو لوگ مالی قربانی دیں اور مالی قربانی سے بڑھ کے جان کی بھی قربانی دے دیں، میں جو مرا تیری طلب میں وہ تو زندہ ہو گیا، اس کو مردہ نہیں کہنا ہے، تم ہو گئے مردہ. اس نے تو اللہ کے راستے میں جان دے دی، وہ زندہ جاوید ہو گیا. اور فرمایا ہاں، یہ کام اتنا آسان بھی نہیں ہے. اس کام میں جو لگ جاتا ہے ہم اس کو کئی طریقے سے ٹھوک بجا کے دیکھ لیتے ہیں. نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی سے، اور کئی طریقے سے ہم آزما لیتے ہیں، اور جو ثابت قدم رہ جاتے ہیں پھر ہماری طرف سے انہیں خوشخبری دے دیں. ہدایت یافتہ لوگ ہیں. آگے چل کے فرمایا کہ یہ سارے کام جو ہیں ایک نظام تربیت سے چلتے ہیں، اور اس نظام تربیت کا ایک حصہ جو ہے وہ حج ہے اور عمرہ ہے، اور اس حج عمرے کے درمیان صفا اور مروہ کا درمیان میں چکر لگانا، یہ ہماری علامات میں سے، ہمارے شعائر میں سے ہے. فرمایا کہ دیکھو، شرک نہیں کرنا. ہم سب گناہ جب چاہیں گے، جس کے چاہیں گے معاف کر دیں گے، ایک شرک معاف نہیں کریں گے. فرمایا شرک کی ایک قسم بہت خطرناک ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. وہ غیروں سے، لوگوں سے یوں پیار کرتے ہیں جیسے اللہ سے پیار کرنا چاہیے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہوئے ہوتے ہیں ان کی محبت اللہ سے شدید ترین ہوتی ہے. معلوم ہوا کہ کسی اور چیز سے اتنی محبت کرنا جتنی کہ اللہ سے ہونی چاہیے شرک ہو گئے. اللہ کی محبت کے برابر کسی اور کی محبت کیوں آئے؟ وہ تو مقصود اول ہے، وہ محبوب حقیقی ہے، وہ ہمارا اصلی ہدف ہے، اسی کی طرف تو ہمیں لوٹ کے جانا ہے. محبت تو اسی سے ہی کرنی ہے، باقی وہی چاہتوں کا مرکز ہے. باقی جتنی چاہتے ہیں محبت ہیں، اس کی محبت کے ذیل میں آئیں گی، اس کے تابع ہوں گی، ثانوی ہوں گی. تو فرمایا کہ کسی چیز سے ایسی محبت نہیں کرنی ہے کہ اللہ کی محبت کے برابر آنے لگے، وہ شرک ہو جائے گا، وہ معاف نہیں کروں گا. اور فرمایا کہ ہاں، جب یہ مشرک لوگ عذاب کا مشاہدہ کر لیں گے، اس وقت انہیں پتا چلے گا ان القوت للہ جميعا، کہ یار ساری کی ساری قوت، سارے اختیارات، سارا تصرف اللہ کے پاس تھا، وہی فاعل حقیقی تھا، جو کچھ کر رہا تھا وہی کر رہا تھا، اس کے کرنے سے سب کچھ ہوتا تھا، اس کے نہ کرنے سے سب کچھ رک جاتا تھا. مل گئی ہے. اس وقت جا کے بے وقوفوں کو پتا چلے گا، اے کاش یہیں پتا چل جائے تو زندگی کا نقشہ بدل جائے. آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو تم اس چکر میں پڑے ہوئے ہو، بیت المقدس چھوڑ دیا، کعبے کی طرف آ گئے. نیکی اس بات کا نام نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف منہ کر لو، نیکی اس بات کا نام ہے کہ تم ایمان لاؤ، اللہ کی خالص سچی عبادت کرو، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ، اپنے اخلاق درست کرو اور اپنے معاملات کو ٹھیک کرو. اور یہی چار چیزیں دین ہیں. عزیزان گرامی، دین بنیادی طور پہ دو چیزوں کا نام ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق. اچھا پھر حقوق اللہ جو ہے آگے پھر دو چیزوں کا نام ہے، ایمان، عقائد اور عبادات. حقوق العباد پھر دو چیزوں کا نام ہے، اخلاق اور معاملات. اس آیت میں انہیں چار چیزوں کا ذکر ہے کہ البر، نیکی، ان چار چیزوں کا نام ہے، ایمان، عبادات، اخلاق اور معاملات کی سچائی. عزیزانِ گرامی، اس کے بعد قصاص کی اہمیت واضح کی، قتل کے بدلے قتل، دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان. جب تک کہ پورا پورا انصاف دینے کی کوشش نہیں کرو گے، انصاف قائم نہیں کرو گے، امن قائم نہیں ہوگا. اس کے بعد روزے کے احکام اور روزے کی برکات. فرمایا کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور ہم نے روزے جیسے تم پہ فرض کیے ویسے تم سے پہلی امتوں پہ بھی فرض کیے تھے، اس لیے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. اور فرمایا کہ اللہ کے ساتھ سیدھے ون ٹو ون ہو جاؤ. آج جب بندے پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، فائنلی قریب، میں تو بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرا بندہ جو ہی مجھے پکارتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں. فلیدعو لی، پھر انہیں چاہیے، فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، مجھ سے مانگیں، مجھ پہ ایمان رکھیں، مجھ پہ بھروسہ اور توکل رکھیں، لعلہم یرشدون، امید ہدایت پا جائیں. یہاں سے معلوم ہوا کہ روزوں کے اندر ایک ڈائریکٹ ڈائلنگ کا نظام جو ہے وہ بھی ڈیولپ کر لینا چاہیے اللہ کے ساتھ. سیدھا سیدھا ڈائل کریں اس کو، اللہم، بس لائن مل گئی، یا رب، سیدھی اللہ کے ساتھ لائن تھرو ہو گئی، اس سے بات کریں. اور عزیزان کرام، یہ ایک بات بتا دوں، اللہ کی لائن ملا لیں، اس کا نمبر کبھی خراب نہیں ہوتا، کبھی انگیج نہیں ہوتا، کبھی نو ریپلائی بھی نہیں ہوتا. یہ رمضان کی برکات میں ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ سیدھا ون ٹو ون ہو جاتا. اس کے بعد جہاد کے مسائل ہیں، احکام ہیں، حج کے احکام ہیں. اور ہاں، حج کے احکام بتاتے ہوئے ایک دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا، کہ اللہ ہمیں اس دنیا کے اندر حسین زندگی عطا فرما، آخرت میں بھی حسین زندگی عطا فرما. معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم دین اختیار کریں تو اس دنیا سے ہم بالکل فارغ ہو جائیں، پھانک ہو جائیں. حج میں بھی بتایا کہ دیکھو حج کرو، اور ایسا نہیں ہے کہ حج کے دوران تم تجارت نہ کر سکو، تجارت بھی کرو. دین رہبانیت کا نام نہیں ہے، دینداری کرتے ہوئے، عبادات کرتے ہوئے تم اپنی ضروریات بھی پوری کرو، ساتھ کے ساتھ تجارت بھی کرو. اور فرمایا کہ زندگی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم یا ادھر کے ہو رہو یا ادھر کے ہو رہو، نہیں، متوازن زندگی، دنیا بھی اور دین بھی، دونوں کو حاصل کرنا ہے. اور شریف آگے چل کے ہم دیکھیں گے، تعلیم آتی ہے کہ نظام تعلیم بھی ایسا ہے جس میں کہ دنیاوی تعلیم بھی ہو، دینی تعلیم بھی ہو، ان دونوں کا حسین امتزاج ہو. اور یہاں فرمایا کہ دو قسم کے لوگوں سے سابقہ پیش آتا ہے اللہ کے رسول کا. ایک تو وہ جو بہت چرب زبان ہیں, بڑے لمبے لمبے دعوے کرتے ہیں, دوسری طرف فرمایا وہ لوگ ہیں جو لمبے چوڑے دعوے تو نہیں کرتے ہیں لیکن رضائے الہی میں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں. وہ ایسے لوگوں پہ اللہ بہت خوش ہو جاتا ہے, راضی ہو جاتا. اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اے اہل ایمان دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقشہ قدم کی پیروی نہ کرو. دین ایک نظام ہے, اور یہ صرف اسلام کو یہ برکت حاصل ہے, دنیا میں کسی اور مذہب اور دین کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے کہ اس کا ایک پوری زندگی کا ایک اجتماعی نظام ہو, اس کا اپنا ایک سیاسی نظام بھی ہو, معاشی نظام بھی ہو, سماجی نظام بھی ہو, اس کا ایک لیگل فریم ورک بھی ہو. یہ اعزاز دنیا میں کسی اور دین کو حاصل نہیں ہے سوائے اسلام کے. ہے تو فرمائے کہ پورے کے پورے اس میں داخل ہو جاؤ, اور جہاں جہاں داخل نہیں ہوگا تو وہ خطوات الشیطان ہو جائے گا, شیطان کے نقشہ قدم کی پیروی نہ کرو. دین پورے کا پورا اختیار کرو, انفرادی زندگی میں بھی, اجتماعی زندگی میں بھی. یہاں سے ثابت ہوا کہ دین کو نافذ کرنا وہ ہمارا اجتماعی فریضہ ہے. آگے چل کے جناب شراب کی حرمت کا ذکر آ رہا ہے, اور یہاں ایک اہم واقعہ حدیث میں ہم نے پڑھا کہ ادھر شراب کی حرمت کا ذکر آیا اور ادھر ایک صحابی نے شام سے بہت بڑی مقدار میں شراب درامد کر لی. لوگوں نے کہا کہ یار اس کو واپس کر دو, یار مدینے سے باہر کہیں جا کے بیچ دو. اس نے کہا نہیں, جب حرام ہو گئی تو ساری کی ساری یہیں اڈیلوں گا, ساری اڈیل دی. یہ اطاعت ہے جناب. یہاں پہ خواتین کے حقوق کی بات بھی ہے, دوسرے بارے میں طلاق, رجوع, عدت کے احکام, ان سے متعلق مسائل بھی موجود ہیں, اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کو یا تو خوش اخلاقی سے, خوش اسلوبی سے رکھو احسان کے ساتھ, یا احسان اور نیک اخلاق کے ساتھ ہی اس کو روانہ. درمیان میں معلق رکھنا, اس کو تکلیف پہنچاتے رہنا کسی طور جائز نہیں ہے. رضاعت کے, عدت کے, عقد ثانی کے, یہ سارے احکامات بیان کیے گئے. آخر میں بنی اسرائیل کا ایک اہم واقعہ ہے. جہاد کے لیے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں قوت دے, ہمیں کوئی بہت بڑا لیڈر دے جو ہمارے ساتھ, جو ہمیں جہاد کرائے. اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو بھیج دیا, جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آدمی کہ دیکھو بھائی یہ گزر رہے ہو نہر کے کنارے سے, پیاس تو تمہیں ہوگی لیکن دیکھو ایک آدھ گھونٹ تو پانی کا پی لینا, لیکن اس سے پیٹ بھر کے پانی نہیں پینا. اب کچھ لوگوں نے تو پابندی کی اللہ کے حکم کی, اور کچھ لوگوں نے پابندی نہیں کی, پیٹ بھر کے پانی پی لیا. اب فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا ان کے اندر اتنا ضعف ہوا کہ ان کا لا طاقت لنا اليوم بجالوت, بھائی جالوت کے ساتھ لڑنے کی ہم میں کوئی طاقت نہیں, مقابلہ ہی نہیں ہے ہمارا. جی جالوت بہت بڑا بادشاہ, بہت قوت والا, ہم اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتے. اس کی کیا وجہ تھی؟ کہ اللہ کی نافرمانی کر چکے تھے, پانی سے روکا گیا پی لیا, تو ضعف آ گیا, طبیعت میں کمزوری آ گئی. اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کا حکم مانا. فرمایا انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. ارے میاں تعداد میں کم ہے تو کیا ہوا, کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے گروہ کے بہت بڑی طاقت سے لڑا دیا اور فتح بھی دے دی. لڑیں گے انشاءاللہ. یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر تقویٰ کی راہ اختیار کی جائے تو اللہ تعالیٰ طاقت بھی دیتے ہیں, شجاع بھی, ضرورت بھی, اور اگر تقوی کی راہ اختیار نہ ہو تو آدمی ضعیف اور بے ہمت ہو جاتا ہے. اس میں جہاد تو کیا کسی کام کی بھی طاقت نہیں رہتی ہے. وآخر دعوانا الحمد